وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں کشمیر کا معاملہ خصوصاً زیر بحث آیا. اس سلسلے میں ہم بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی چینی صدر سے 11 اکتوبر کی ملاقات پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم القاعدہ کے جنوبی ایشیا شاخ کے سربراہ عاصم عمر کی امریکی حملے میں ہلاکت کی تصدیق، اور آخر میں شام میں ترکی کی فوجوں کی شامی کردوں پر چڑھائی پر گفتگو کریں گے. تو ہمارے تین موضوعات ہیں، تینوں بین الاقوامی نوعیت کے ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی سنیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں سابق سفیر مشتاق مہر نے، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں اور ہم سے گفتگو کریں گے عمران خان کے چین کے صدر کی ملاقات کے بارے میں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈیلی ایکسپریس میں مصنف، رائٹر اور اسٹریٹیجک معاملات پہ لکھتی ہیں جیوتی ملہوتری. آگے چل کر ہمیں پروفیسر فیضان حق بھی جوائن کریں گے جو کہ بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. آئیے تھوڑا سا ہم اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ بھی سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے چینی صدر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے، لہذا کشمیری عوام کی تکالیف ختم کرنے کے لیے ان کے بقول فوری طور پر کرفیو ہٹانا ضروری ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق چین کے صدر نے پاکستان کی سالمیت، استحکام اور اہم معاملات پر پاکستانی موقف کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے ساتھ چینی صدر نے سی پیک منصوبوں سے متعلق پاکستانی حکام کے عزم کو بھی سراہا ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے دورہ چین کا بنیادی مقصد ان کے بقول چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے متعلق معاملات تھے.
میرا خیال ہے یہ کافی حد تک عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب ہوئی ہے چینیوں کو باور کرانے میں کہ پاکستان میں جو تحفظات تھے سی پیک کے حوالے سے وہ ختم ہو چکے ہیں اور پاکستان اس معاملے میں سیریس ہے کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلا جائے.
ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان اور بھارت کشمیر سمیت دیگر حل طلب تنازعات کے لیے مذاکرات کریں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے، تاہم ان کے بقول بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اطلاعات کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ رواں ہفتے بھارت کا دورہ کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کشمیر پر پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے اور پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ دورہ بھارت کے دوران چینی صدر اس معاملے پر بات کریں گے.
جو کہ 5 اگست کے اقدامات ہیں ان کی سیریس ریزرویشنز ان پر ہیں، مجھے یقین ہے بات ہوگی اور میں توقع کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے وہ پوری طرح پاکستان کا نقطہ نظر وہ سمجھ چکے ہیں.
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات ہونے کے باوجود چین بھارت کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے.
اکنامکس جو ہیں وہ ابھی تک سٹرونگ ہیں ملکوں کے درمیان تعلقات میں، تو میرا نہیں خیال کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کو ایک طرف رکھ کے صرف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں معیشت کے حوالے سے جو پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے ساتھ.
دوسری جانب نئی دہلی کشمیر پر کیے گئے اقدامات کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے اور اس پر بات چیت پر تیار نہیں ہے. مزید برہم وزیر اعظم عمران خان اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم چلتے ہیں جیوتی ملہوترا کی طرف. یہ ڈیلی انڈین ایکسپریس میں رائٹر ہیں ज्योति साहिबा, जैसे कि आप खुद भी जानती हैं कि इस वक्त भारत पे बैनुल अक्वामी दबाव बढ़ रहा है। चीन ने भी कहा है कि पाकिस्तान भारत को बातचीत के ज़रिए कश्मीर मसले को हल करना चाहिए। अमेरिका की तरफ से भी एक मिलता जुलता बयान आया है। इस वक्त बताइए कि भारत क्यों कर पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है?
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस के लिए नहीं काम करती हूँ। मैं द प्रिंट, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इधर भारत के अंदर, उसके लिए मैं काम करती हूँ। लेकिन बहरहाल जो आपका ये सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत क्यों नहीं हो रही, इसका मैं आपको जवाब मोदी हुकूमत की तरफ से देना चाहूंगी, और वो ये है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता पाकिस्तान की तरफ से, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। और हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से, और अगर मैं आपको सबसे पिछली दफा जब दोनों मुल्कों के बीच जो जंग लड़ी गई थी कारगिल में, वो इस बात को भी 20 साल हो चुके हैं। और कारगिल के बाद हमने देखा है कि बार बार हमले होते हैं। मुंबई में जो बहुत बड़ा हमला हुआ था 2008 में, फिर उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती है, फिर कोई हमला हो जाता है। पिछले 3-4 साल में आप भी जानती हैं, मोदी हुकूमत के दौरान उनकी जो पहली हुकूमत थी उसमें पठानकोट में भी हमला हुआ, फिर उड़ी में हमला हुआ। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की जो फौज है, जिसका बहुत बड़ा एक वो पावर जो है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, उनको एक ये तय करना पड़ेगा कि आप शांति चाहते हैं या फिर आप भारत के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं जानती हूँ कि मेरी भी बहुत सारी सहेलियाँ हैं भारत पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो हम सब यही बात कहते हैं कि आवाम जो हमारी है, हम दोनों मुल्कों के बीच, वो चाहती है अमन और शांति चाहती है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो फौज है उसको ये तय करना पड़ेगा। और इसको लेकर मोदी सरकार ने ये कहा है कि अगर आप बार बार हमला करते हैं रात के अंदर, तो हम दिन में बातचीत नहीं हो सकती। तो दोनों इसीलिए जो बातचीत है अभी बिल्कुल रद्द हुई हुई है। और जहां तक कश्मीर का मसला है, आपका ये भी सवाल था कि शी जिनपिंग आ रहे हैं चाइना के जो
उस पर आते हैं, ज्योति साहब उस पर हम आते हैं, लेकिन मुश्ताक महर हमारे साथ हैं, मशरक़ वस्ता में सफ़ीर रहे हैं तुर्की में और अल्जीरिया में। महर साहब, ये बताएं, पाकिस्तान के फौजी सरबराहान ने भी इमरान खान के साथ, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की, अब क्या देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त कश्मीर के अंदर की जो सूरत हाल है, और जाहिर है पूरी दुनिया कह रही है भारत को कि ब्लॉकेड हटाओ, आप देख रहे हैं ये मामला फौजी नौयत का बनता जा रहा है या बातचीत का रास्ता फिर भी निकलेगा?
ये जो विजिट है, ये एडहॉक विजिट है, वर्किंग विजिट है, और ये इम्प्रॉम्प्टू विजिट है, ये कोई रेगुलर विजिट नहीं है। एक बहाना ढूंढा गया है कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन हो रही है और प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी तौर पे एजेंडा आइटम पे दो आइटम्स हैं, एक आइटम है कश्मीर और दूसरा आइटम है बायलैटरल रिलेशंस। कश्मीर में पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है इस वक्त तक, वो नहायत पेशेंस का है और नहायत पीसफुल हैंडनी का है। वो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना का ही है, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट अगले हफ्ते शायद इंडिया जाएंगे और उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं और हमारे व्यूज भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आर्मी चीफ का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे कुलीग ने इंडिया से कहा है कि पाकिस्तान फौज का इस क्राइसिस में कोई हाथ नहीं है। कश्मीर की एजिटेशन में को पाकिस्तान की फौज ने एजिटेट नहीं किया, उन्होंने फायरिंग नहीं की, उन्होंने बंदे नहीं भेजे, तो इन्होंने पाकिस्तानी नहीं पकड़े। ये यूथ है कश्मीर की, जो हालात देख के, इकोनॉमिक है, सोशल है, جو جو پروگرس نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں وہ یہ بات اشور کرانے کے لیے گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج صرف 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 ڈیفنس کے لیے ہے, افنس میں نہیں جائے گی. یہ پاکستان کے اندر بے انتہا پریشر ہے, سول سوسائٹی میں ہے, ملیٹنٹس میں ہے, ینگ لوگوں میں ہے کہ جی ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے خواتین کی بےزتی ہو رہی ہے, آپ بارڈر کراس کریں. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ خدا کے لیے نہ جائیں کیونکہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ پیسفلی حل کریں. تو پاکستان کا اس پرٹیکولر سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ایٹیچیوڈ ہے. دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے بائیلیٹرل. بائیلیٹرل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تو سی پیک ہے, کیونکہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے سی پیک کو ڈمپ کر دیا تھا. انہوں نے سوچا تھا کہ امریکہ سے بیگ بھرے ہوئے ڈالرز کے آئیں گے, سعودی ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے آ جائیں گے, اور قطری اور امانی. یہ نہیں ہوا, ویسٹ سے وہ امداد نہیں آئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ہمیں فال بیک پوزیشن ہماری چائنیز کی تھی, تو وہاں پہ گئے ہیں, اور اب ہم نے جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا, جس میں انڈسٹری لگنی ہے, جس میں ایگریکلچر کی امپرومنٹ ہونی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کو ہم نے پروگرس کرنا ہے, تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ اکنامک ٹیم لے کر گئے ہیں. میں ایک منٹ میں اپنا پاکستان کا پولیٹیکل اینگل آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری انڈین کولیگ نے بڑا زور شور سے کہا ہے کہ یہ پاکستان فوج, پاکستان کی انٹیلیجنس نہ تو ہندوستان کے اندر آپریٹ کرتی ہے نہ ہندوستان کو مارنا چاہتی ہے, کیونکہ جو جنگ کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں ڈسپیرٹی ہے. پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر سکتا ہے, وہ فلی پرپیئرڈ ہے, لیکن افینسو کی پاکستان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ کلکتہ تک پاکستان کی فورسز پہنچ جائیں گی یا وہ ہوگا. تو ہندوستان میں یہ فیئر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ فیئر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے وہاں پہ جہادی ہیں, جتنے وہاں پہ لوگ مار کٹائی ہو رہی ہے, وہ صرف پاکستان کی ہے. ہندوستان, ہم نے بھی یہی غلطی کی کہ باہر کے لوگ آ گئے تھے, وہ طالبان آ گئے تھے, ہم نے اس بات پہ نظر نہیں ڈالی کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک کلاس پیدا ہو رہی ہے جو ملیٹنٹ ہے, جو
بالکل صحیح ہے,
چینج چاہتی ہے.
جی جی مشتاق صاحب, میں اس وقت پروفیسر فیضان حق کو لانا چاہتی ہوں, یہ بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. پروفیسر فیضان, یہ بتائیں کہ بھارت نے جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورا کشمیر ان کا ہے, جس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک حصہ چین میں بھی پڑتا ہے, اکسائی چین اور ایک اور وادی. یہ بتائیے کہ اس وقت اس کے باوجود شی جن پنگ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے 8 اکتوبر کو, آگے چل کے اس ہفتے, یہ معاملہ کس حد تک ان دونوں ملکوں کے بیچ زیر بحث آئے گا؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ایجنڈے کا حصہ ہو, اور یہ ایجنڈے کا حصہ ہوگا اور ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ بھی ہندوستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے, اور ایک بہت بڑی سرحد جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, منسلک سرحد ہے دونوں کی, اور اس مشترکہ سرحد کی جو لمبائی اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ دونوں ممالک کو بہت اچھی طرح معلوم ہیں. اور اس صورتحال میں چائنا جو ہے وہ اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, امریکہ میں بھی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی. اور امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے پریپیئر کر رہا ہے چائنا کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. تو اس صورت حال میں پاکستان جو ہے اس کو بہت مشکل سے نیویگیٹ کرنا پڑے گا یہ راستہ, یہ جو کہتے ہیں کہ نیویگیٹنگ دا واٹرز, کہ جو سمندر میں سے گزرنا ہے اور احتیاط سے گزرنا ہے. اور جو اندرونی پریشر ہیں, جیسے ابھی ہمارے فاضل دوست جو ہیں انہوں نے فرمایا, بہت زیادہ ہیں. اور عمران خان جو ہیں وہ چائنا سے دو قسم کی امداد چاہتے ہیں، ایک تو اکنامک امداد ہے تاکہ پاکستان کی جو اکانومی جو معاشی حالت ہے وہ زیادہ نہ بگڑے، اور دوسری جو ہے وہ ملٹری پریشر ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہو سکے تو انڈیا پہ ڈال سکیں۔
بہت شکریہ، آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال بھی کیا ہے، ان کے سوالات ہم سنیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کے بارے میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں، دا پرنٹ ڈیجیٹل ایڈیشن میں لکھتی ہیں جیوتی ملہوتری، اور ان کے ساتھ ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق۔ اس وقت ایک بریک لیتے ہیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، کالز لیتے ہیں، ذرا مختصر بات کیجیے۔ عبد الرحیم جنوبی وزیرستان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ارے ان کی لائن کٹ گئی۔ اچھا اچھا جی، بات کیجیے۔
بات آر یہ کہ پاکستان نے جب سے سپیک معاہدہ چین کے ساتھ کیا، اس ٹائم سے ابھی تک بیرونی دنیا جو یورپ وغیرہ ہے، یہ انہوں نے پاکستان سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، تو کیا چین جو ہے پاکستان کو ایک مضبوط اقتصادی امداد دے گا، اور یہ جو امداد ہے یہ کیا ہم سے پھر پاکستان قرض کی طرح دب جائے گا، یا یہ قرض جو ہے کہ ہم کو معاف وغیرہ کرے گا؟
ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اٹک سے سفیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی میڈم، میرا جو آپ کے ہندوستان سے مہمان ہیں ان سے سوال ہے۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، مطلب اس وجہ سے کشمیر میں کرفیو ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 لاکھ فوج جس نے 80 لاکھ لوگوں کو اپنے مطلب جگمال بنایا ہوا، تو وہ پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں کو نہیں روک سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس دیکھیں، جو بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، ہمارے پاس تو سب سے بڑا ثبوت جاسوس جو ہمارے پاس پکڑا ہوا ہے، تو بھارت اس طرح کے مطلب کیوں نہیں اپنے ثبوت پیش کرتا؟
بخت زیادہ نے کال کیا ہے سوات سے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم، میں بھارت کے صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے میری عرض یہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، اس لیے بات میں کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ٹیلیرس رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ ٹیلیرس آپ کچھ یہ سوچ رہے کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کی جو خواب دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے بنگال میں کیا کیا ہوا ہے 1971 میں، انہوں نے
پرانی باتیں چھوڑیں۔ منسیرا سے مراد، شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ مراد منسیرا سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
سر میں منسیرا سے بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس سے بات کروں گا تھوڑی سی دیر میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کشمیر میں مسئلہ ہوا ہے، اس کے تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور پاکستانی حکومت جو ہے یہ بار بار کچھ نہ کچھ سامنے لے آتی ہے، ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا۔ ابھی چائنا کا صدر کا دورہ بھی متوقع ہو چکا ہے، لیکن اس کا حال مجھے ابھی بھی کچھ نہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ حال ہو جائے گا یا نہیں ہو سکے۔
شکریہ۔ اور شوکت مغل نے کال کیا ہے کشمیر سے۔
السلام علیکم، شوکت مغل عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے۔
جی جی
بہن جی، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بات چیتوں سے اگر مسائل حل ہوتے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کوئی جنگ نہ ہوتی، ان کی بات سے کوئی بھی بات افضل نہیں ہو سکتی، تو ان کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کشمیر آزاد ہونے والا ہے اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی۔
اور چترال سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم جی, یہ ہندوستان سے انڈیا سے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, اور دہشت گردی تو انڈیا کرا رہا ہے جس کا ثبوت, زندہ ثبوت جو ہے کلبھوشن یادو ہے, جس کو بمائے جاسوسی کے سامان کے ساتھ
ہم نے لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے. جی جناب,
نفیسہ بی بی, کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ اب بائی لیٹرل نہیں رہا ہے, بلکہ یہ اب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تحریک جو حق خود ارادیت کی ہے 72 سالہ, یہ انڈیجنس ہے. برہان وانی کو آپ دیکھیں اور پھر 1 لاکھ شہداء کو دیکھیں, اور آج جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پوری دنیا وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی بنیاد پر مطالبہ کر رہی ہے, انسانی حقوق کے ادارے جو ہے وہ الرٹ ہو چکے ہیں, تو میرے خیال میں اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے کہ ان لوگوں کو آزادی ملنی ہے جس طرح کے ساؤتھرن سوڈان کو ملا ہے.
جی, اور شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
تو اس کو بھی ملنا ہے.
جیوتی ملہوترا, آپ سے بہت سارے سوالات کیے گئے. بنیادی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس وقت بہت سارے لوگ پاکستان سے نکلے ہیں, لائن آف کنٹرول پر بیٹھے ہیں, دھرنا دیے ہوئے کئی دن ہو گئے وہ وہاں بیٹھے ہیں. کشمیر کے اندر بھی بہت سارے ان کے ہم خیال لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ انہیں فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت جس طرح سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
دیکھیے, اس میں آپ نے بہت سے, آپ سب نے, آپ کے بہت سے سوال جو آپ کے آئے ہیں اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں, اور یہ بہت مجھے یہ سننے میں بہت اچھا لگا کہ دیر اور چترال ایسے شہروں کے نام یا ایسے جگہوں کے نام جو صرف ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں, وہ کبھی موقع نہیں ملا آپ کے یہاں جانے کا, لیکن انشاءاللہ ایک دن ہم بھی آئیں گے. تو یہ جو آپ کے جو سوال ہیں, میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پاکستان سے جو لوگ ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ وہاں پہ جو دھرنا دیے ہوئے ہیں یا لائن آف کنٹرول کو کراس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسی لیے نہیں کراس کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کی حکومت اور آپ ہی کی فوج اور آپ ہی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ آپ کراس نہ کریں, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حالانکہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ, کیونکہ یہ ایک پورا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے 1947 کے بعد, لیکن جو ایک ڈیفیکٹو ہے, یعنی بھارت کا جو حصہ ہے وہ بھارت کے پاس ہے اور پاکستان کا حصہ پاکستان کے پاس ہے, اور عمران خان بھی جانتے ہیں اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی وہ بھی جانتے ہیں, ہماری فوج بھی جانتی ہے, آپ کی فوج بھی جانتی ہے, پاکستان کی فوج, کہ اگر لوگ بغیر اجازت کے, بغیر ویزے کے, بغیر پاسپورٹ کے اگر کوئی بھی باؤنڈری یا بارڈر کراس کرتے ہیں تو پھر ان کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے, اور یہ آپ ہی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ ہی کے لوگوں کو کہا ہے کہ ایسا نہ کریں. سب سے پہلے دوسرا جو آپ نے کہا کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ آزادی چاہتی ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے, یا پھر بھارت کی جو حکومت ہے وہ کشمیر کی عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہی. میں ایک چھوٹا سا آپ کو اتہاس کا ایک یا تاریخ کا یہ پڑھانا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ 1947 کے بعد جب بٹوارا ہوا تھا, آپ بھی جانتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا 47 میں, پھر اس کے بعد جو ریڈرز ہیں جو بلتستان سے جو لوگ کشمیر کی طرف آئے وغیرہ وغیرہ, ان کو واپس بھیج دیا گیا, جو چھوٹی سی جو جنگ ہوئی تھی, اور 6 مہینے کے بعد 48 میں جو UN کے جو ریزولیوشنز ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے, ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریفرینڈم کشمیر کے اندر تبھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی انڈیوائڈیڈ اسٹیٹ آف جموں اور کشمیر, جو 1947 میں جو جموں اور کشمیر کا جو پورا جو علاقہ تھا اس میں جو ریفرینڈم, یعنی جو عوام ہے وہ اپنا چوائس تبھی دے سکتی ہے یا لکھ سکتی ہے یا بتا سکتی ہے جبکہ پورے انڈیوائڈیڈ اسٹیٹ میں سے جو فوج ہے وہ ہٹتی ہے, یعنی آزاد کشمیر جو ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, آپ کا گلگت بلتستان اور ہمارا جو کشمیر ہے جموں اور کشمیر, تو یہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے جموں اور کشمیر کا, یہ تبھی ریفرنڈم ہوگا, تبھی یو این ریزولوشن اس کے اوپر جو ہے اپلائی کیے جائیں گے جب فوج اس پورے علاقے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو فوج ہے کیا آپ کے کشمیر سے اور آپ کے گلگت بلتستان سے اپنی فوج ہٹائے گی؟
اچھا سوال ہے آپ کا, یہی سوال جیوتی صاحب, ایک منٹ کیونکہ ہمارے پاس کا وقت کم ہوتا ہے. مشتاق صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جمعے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگوں نے یہی مطالبہ اٹھایا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بھارتی اور پاکستانی فوجیں پیچھے ہٹیں اور بین الاقوامی سطح پر ایک کمیشن آئے یا یو این کے لوگ آئیں جو کہ کوئی طے کر سکیں کہ کشمیریوں کو کیا کرنا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مہم چلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس میں پاکستان کا کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے کے لیے تیار ہوگا؟
یہ ایک کاؤنٹر اور ریورسل پوزیشن اختیار کی ہے انڈین میڈیا نے کہ کشمیر کی جو سرحد ہے وہ دیر چترال تک جاتی ہے, کیونکہ مہاراجہ کی سوزرینٹی جو تھی وہ وہاں تک تھی. لیکن جو پارٹیشن پلان پہ آپ نظر ڈالیں تو پارٹیشن پلان بڑا کلیئر ہے اور یہ لائنز لگائی گئی تھی اس وقت, ایکسیپٹ کیا گیا تھا. صرف ویلی کا پرابلم تھا جس میں مسلمان میجارٹی تھی لیکن ہندو راجا تھا, اور وہاں اس قسم کی اور بھی اسٹیٹس تھیں. ان کا پرابلم یونائٹیڈ نیشن میں گیا کیونکہ یہ گلگت بلتستان وزیرستان کے لوگ اور دوسرے لوگوں نے مل ملا کے اس کو مہاراجا کے چنگل سے آزاد کر دیا تھا, اور گلگت میں میں گیا ہوں جہاں پہ انہوں نے کمشنر کو قتل کیا تھا. تو یہ ایک کنکرڈ ایریا ہے اور انیکسیشن ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا میں ایکسیپٹڈ ہے اور یونائٹیڈ نیشن کے ریکارڈ میں بھی یہ ایکسیپٹڈ ہے. صرف ڈسپیوٹ ہے ویلی کا, وہ بھی اس لیے ہے کہ مسلم پاپولیشن ہے اور اس پہ ایک سکھ مہاراجا کا رول تھا اور وہ ان کو انہوں نے ہندوستان کو ایگریمنٹ لکھ کر دیا. اس وقت ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر اور وہاں سے لداخ اور پوری ایک جو پہاڑ ہے ہمالیہ کا اس کو ہم تقسیم کریں پاکستان ہندوستان چائنا میں. ڈسپیوٹ یہ ہے کہ جو اس وقت کشمیر کے بچوں کی ریولٹ ہے جہاں پہ کلنگ ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, اس کو ہندوستان کی حکومت پاکستان کی حکومت سیٹل کرے. حکومت پاکستان نے کلیئرلی اس لیے کہا ہے, پاکستانیوں کو روکا ہے نہ جائیں کہ قتل و غارت اور زیادہ نہ ہو. کوئی خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. اب یہاں کشمیر کے اندر بھی بہت سی وہ ہڑتالیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگلے 10-15 سال میں ووٹر پنجاب میں صرف کشمیری ہوں گے یا وہ آرائی ہوں گے اور کوئی قوم نہیں ہوگی. اتنی پاپولیشن ہے کشمیری کی جو پاکستان کے اندر ایڈ ہو رہی ہے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے سامنے ہیں, آپ وزٹ کر لیں, اور آکوپائڈ کشمیر کے لوگ بھی آپ کے سامنے, آپ وزٹ کر لیں, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں.
پروفیسر فیضان, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی ماہ امریکہ میں جو کانگریشنل سب کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, وہ بھی کشمیر پر خصوصاً غور کرے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کتنا پریشر بڑھ گیا ہے اب بھارت کے اوپر کہ کشمیر کا کوئی فیصلہ کیا جائے؟
جی, بھارت کے اوپر جو پریشر ہے, مورل پریشر تو ہے اور وہ اس کو سسٹین کر رہے ہیں, لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے, کیونکہ جتنے بھی مورل پریشر ہیں, چاہے وہ اپارتھائیڈ گورنمنٹ ہو ساؤتھ افریقہ کی یا اور ملک ہوں, یہ بعد میں اکنامک پریشرز میں بدل جاتے ہیں, اور بھارت جو ہے وہ اس کے ارلی سٹیجز میں ہے. ابھی شاید ان کے لگ رہا ہے کہ ان کو ابھی وہ خاصے پر اعتماد ہیں, فل آف کانفیڈنس ہیں, لیکن ایونچولی ان کو یہ کام دھرنا ہوگا لوگوں کے کہنے پر. اور کیونکہ جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے کشمیر کے لیے وہ اپنے ان کے لیے بھی معاشی طور پر سسٹینیبل نہیں ہے, اکنامیکلی وہ سسٹین نہیں کر سکتے اتنی بڑی آرمی کو اتنی دیر تک ایک ہی جگہ پر استعمال کرنا. تو میرا خیال ہے اس کا ان کو اثرات آنے شروع ہو جائیں گے, بلکہ آنے ہو چکے ہوں گے اب تک, لیکن یہ کتنی دیر تک وہ اس کو سسٹین کر پاتے ہیں اور اگر وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک سٹیٹس کو جو ورلڈ آرڈر سٹیٹس کو ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اب اس ڈسٹربنس میں کس کا گین ہے اور کس کا لاس ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اس میں پاکستان کی جو مشکلیں ہیں وہ اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے جو پاکستان کا جو جذباتی اور روحانی اور جو پاکستان کا جغرافیائی اور تاریخی تعلق ہے کشمیر کی وجہ سے وہ ایسا ہے کہ پاکستانی نچلے نہیں بیٹھیں گے. اور عمران خان کی بات وہ شاید مان لیں کچھ عرصے تک, لیکن زیادہ عرصے تک وہ بھی نہیں مان سکیں گے, کیونکہ اگر یہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہیں تو یہ دونوں ملک ہیں وہ اسی آگ کا شکار ہو جائیں گے.
اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, دا پرنٹ کی ایک سینئر صحافی جیوتی ملہوترا جو بھارت سے ہمارے ساتھ تھیں, اور پروفیسر فیضان حق جو بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ القاعدہ کے جنوبی ایشیا کے برانچ کے جو سربراہ ہیں عاصم عمر, ان کو افغان اور امریکی ایک حملے نے کی وجہ سے مار دیا گیا ہے. ان کے اور بھی القاعدہ کے ساتھی مارے گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی نے جوائن کیا ہے. چمن کے بارڈر پر ہوتے ہیں, افغانستان اور پاکستان کے معاملات پر دسترس رکھتے ہیں. نور زمان اچکزئی, یہ بتائیں کہ ابھی تک طالبان انکار کر رہے ہیں, تردید کر رہے ہیں کہ عاصم عمر ہلاک ہوئے ہیں, ان کو یہ ماننے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ القاعدہ اور طالبان ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں افغانستان کے اندر؟
شکریہ مہربانی. بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ طالبان نے اس وقت تک انکار کیا ہے کہ عاصم عمر کو افغانستان میں مارا گیا ہے, بلکہ طالبان اور القاعدہ کی جانب سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ہے. بلکہ آج جب طالبان ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ عاصم عمر اس علاقے میں موجودگی کا امکان بہت کم ہے, کیونکہ القاعدہ کے جو رہنما, خاص کر عاصم عمر جو کہ جنوبی ایشیا کا اہم رہنما تھا اور یہاں پر اس کو تمام تر معاملات جو تھے وہ القاعدہ کے وہ دیکھ رہے تھے, تو کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے, ایک بہت بڑا لیڈر ہے جو کہ اس وقت افغان انٹیلیجنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک فضائی عملے میں اس کو ہلمند میں مارا گیا اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ. افغان انٹیلیجنس نے بھی بتایا کہ عاصم عمر اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ طالبان کے ایک مرکز میں موجود تھے جو وہاں سے ٹکٹ کر رہے تھے القاعدہ کے جنوبی افغانستان کے جو ونگ ہے, لیکن القاعدہ کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس وقت تک نہیں ہے, نہ اس کی تصدیق کی گئی ہے نہ اس کی تردید کی گئی ہے. البتہ طالبان کی جانب سے جو کہ اس بارے میں انکار کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ قطر میں امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ طالبان افغانستان میں القاعدہ کی پشت پناہی بند کریں گے اور القاعدہ کی سپورٹ بند کریں گے, بلکہ القاعدہ سے اپنے علیحدگی کا اعلان کریں گے. تو یہ ایک شرط اس میں شامل تھی, اس لیے بھی طالبان کترا رہے کہ وہ اس متعلق کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہ دے. اب تک جب طالبان کے افغانستان میں جو لیڈر ہے جن کا قطر کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ ہے, میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہو, کہ اس متعلق کس طرح کا سٹیٹمنٹ دے. تو ایک طالبان ذرا نے یہ بتایا کہ اس متعلق آفیشیل سٹیٹمنٹ قطر میں موجود طالبان لیڈرشپ ہی دے سکتے ہیں, لیکن جب تک القاعدہ کا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے عاصم عمر کی ہلاکت کا خبر جو ہے اس کی تردید تصدیق کرنا ممکن ناممکن ہے.
نور زمان اچکزئی, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت طالبان اس لیے بھی کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ساری جہادی قوتیں ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں امریکہ کے خلاف. یہ بتائیے, کیونکہ ہم عنقریب اب شام کے بارے میں بات کریں گے, جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب امریکہ نے اپنے انخلا شروع کر دیا ہے, اگر افغانستان میں اس طرح کا انخلا ہوتا ہے امریکی فوجوں کا, تو وہاں کیا دیکھتے ہیں, کس حد تک جہادی قوتیں وہاں قبضہ کر دیں گی؟
دیکھیں, امریکہ اگر بغیر کسی مستقل گروپ کے وہاں کے موجود رہنے کے بعد اگر وہ انخلا کرتے تو افغانستان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے امن امان کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی آفیشیل معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ انتقال اقتدار کے سلسلے میں ایک معاہدے تک پہنچ سکے. اگر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے, افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی آفیشیل معاہدہ نہیں ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت افغانستان میں طالبان کی تین گروپ ہے جو کہ عمر کے زیر قیادت جو طالبان کا مین گروپ تھا اس سے علیحدہ ہو کر انہوں نے اپنے لیے ایک گروپ بنا دیے جو کہ جن کو افغان حکومت کی پشت پناہی چل رہی ہے. اسی طرح القاعدہ وہاں پر موجود ہے, داعش وہاں پر موجود ہے, اور جو کہ سلفی گروپ ہے بہت بڑا اثر رسوخ ہے افغانستان کے شمال میں اور مشرق میں, اس کا بڑا اثر رسوخ ہے. تو کئی گروپ اس وقت افغانستان میں لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف اور افغان حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں, اسی طرح طالبان کے خلاف داعش لڑ رہا ہے. اگرچہ اب امریکہ اس طرح نکل جاتا ہے, وہ وہاں پر متبادل کوئی اس طرح انتظام نہیں کرتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ افغانستان میں خونریزی کا ایک خدشہ ہے جو کہ مقامی قبائل بھی اس میں لڑ سکتے ہیں, اور مختلف جو اسلامی شدت پسند گروپ ہے طالبان ہے وہ آپس میں برسر پیکار ہو سکتے ہیں. افغانستان میں ایک بہت بڑا خانہ جنگی کا امکان ہے, جس طرح کے 94 میں مجاہدین برسر اقتدار آئے تھے تو وہاں پر وہ ایک خونریزی پیدا ہوئی تھی, کئی سال تک مختلف صوبوں میں وہاں پر بڑی تباہی ہوئی تھی. تو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ یہ طے نہ کرے کہ افغان حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ نہ ہو, تب افغانستان میں ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے.
اور آپ بتائیے, انخلا کے بعد جو آس پاس کے ممالک ہیں ان سے کوئی خطرہ درپیش ہے, یعنی کہ جیسے کہ روس ہو, کیا روس کی کارروائی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, افغانستان کے ساتھ روس کی سرحد ہے, اسی طرح شمال میں جائیں گے تو چین کی سرحد ہے, جبکہ دوسری طرف ایران اور پاکستان کی سرحدیں بھی ہیں. اور پاکستان کی سرحد تو اس وقت تک ہم غیر محفوظ سمجھتے ہیں جب تک باڑھ کی تنصیب کا کام مکمل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اوپن آمد رفت ہے, پہاڑی علاقے, وہاں سے کئی گروپ پاکستان میں آسانی سے داخل ہوتے ہیں, پاکستان سے اسے آسانی سے افغانستان میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح روس کا بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت افغانستان میں, کیونکہ وہ امریکہ مخالف ایک لابی سمجھا جاتا ہے, تو وہاں سے بھی مداخلت کا امکان ہے, کیونکہ وہاں پر بھی اسلامی شدت پسند گروہ ہے جو کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, خاص کر جو کہ جو تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان کے ساتھ جو کہ بارڈر ہے وہاں پر, تو وہاں بھی امکان ہے. لیکن زیادہ خطرہ ایران اور پاکستان کی سرحدات پر ہے, کیونکہ یہ غیر محفوظ سرحدات سمجھے جاتے ہیں, تو طالبان کے تعلقات جو ہے پاکستان اور ایران کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح جو دیگر شدت پسند تنظیمیں ہیں جو کہ افغان حکومت کے خلاف یا امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو میں بھی یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھی مداخلت ہو سکتا ہے. لیکن روس کی جانب سے اگر آپ نے جس طرح اپنے سوال کیا, وہاں پر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں تو وہاں پر اس وقت تک تو امن امان ہے شمال میں, وہاں پر حالات مختلف ہو سکتے ہیں جب امریکہ کی افواج وہاں سے انخلا کریں گے.
بالکل, بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا. ہمارے ساتھ ہے افغانستان پاکستان کی سرحد پر سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ ترکی نے شمالی مشرقی شام میں فوجی حملہ شروع کر دیا ہے. اس کا ایک پس منظر تو ہے اور وہ یہ ہے کہ شامی کرد ملیشیا وہاں پر امریکہ کی امداد کر رہے تھے داعش کے خلاف، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی مخالفت کا بھی سامنا ہے یہاں امریکہ میں، کیونکہ انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا کہ وہ فوجوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سروان کاجو نے، یہ شامی کرد ہیں اور ہمیں اچھی طرح سے بتا سکیں گے کہ کرد وہاں کیا کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایزل ساہن کایا جو کہ ترکی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ ترکی نے جو شامی کرد ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا۔ سروان کاجو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اینڈ جسٹ ناؤ دیٹ وی نو دیٹ دا سیرین کرڈز دے ہیڈ بین گیون آرمز بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو فائٹ اگینسٹ آئسس، now that the United States has withdrawn, do you fear there would be a bloodbath between them and Turkey? تو سوال یہ ہے کہ کیونکہ شامی کردوں کو اسلحہ ملا تھا امریکہ کی طرف سے، اور اب کیونکہ ترکی نے جو ہے حملہ شروع کر دیا ہے، تو کیا وہاں شام کے اندر خون خرابہ ہو سکتا ہے؟
Thank you, Nafisa, for having me. Well, yeah, of course, the Turkish-led offensive has already started. As a matter of fact, 2 hours ago, Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced that his forces, along with the Syrian rebel fighters that are also backed by Turkey, have begun the offensive to take over part of northeast Syria that are under the control of the Syrian Democratic Forces. This is the main group that the U.S. has been supporting in its fight against the Islamic State terror group. At least three locations as of now are being targeted by Turkish artillery. Some say that Turkish warplanes are already trying to target certain areas. We haven't any confirmed information about whether the Turkish Air Force has also begun its operation from the skies. What is known that the U.S. Has withdrawn its forces from all of these areas that are currently being targeted by the Turkish military. And Kurds have announced a general alarm in these areas, basically an emergency in all these areas under the Kurdish control in northeast Syria. Things are still new. We're still getting a lot of information as we're talking right now. So it's definitely, to answer your question, it's definitely going to be a bloody conflict in the next days and weeks.
سروان کا کہنا یہ ہے کہ بالکل 2 گھنٹے پہلے ترکی نے حملہ شروع کر دیا ہے جو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف شروع ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز داعش کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پتہ نہیں چلا ہے کہ اگر ترکی نے فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، لیکن کرد بہت پریشان ہیں شام کے اندر، کیونکہ بالکل ایک توقع ہے کہ خانہ جنگی ہوگی اور وہاں خون خرابہ ہوگا۔ ایزل، یو کین ٹیل لسنرز واٹ از اٹ دیٹ ٹرکی فیئرڈ اباؤٹ دا سیرین کرڈز وچ میڈ دیم گو ان۔ تو سوال یہ ہے کہ ترکی نے کیوں کر اپنی فوجیں بھیج دی، وہ شامی کردوں سے کیوں خائف تھے؟
Erdogan announced the operation actually today. He said that the operation is against the PKK and PKK/YPG and ISIS. Syrian Democratic Forces, which Turkey considers as an extension of the PKK, because it was actually before it was formed, the name was YPG. It's kind of reformation of YPG, and Turkey considers YPG as Syrian branch of PKK. And Turkey's stance is first to eliminate terror corridor in Turkey's southern part, and also then Turkey also claims that Turkey will bring peace and tranquility to the region, and by also ensuring that Syria's territorial integrity. And in that way Turkey also takes a side and takes also locates itself as a big power in the region and a power to bring peace to Syria, but like at the same time forcing Free Syrian Army, which is a group that Turkey from the beginning of the war supported. and then also enabling the return of Syrian refugees in Turkey plus in Europe was also one of the reasons that Turkey started this operation. And Turkey claims that Turkey is not creating this operation to fight against the Kurds, but against the PKK. Turkey differentiates the Kurds from the ethnic group to the PKK.
ازل کا یہ کہنا ہے کہ جو پی کے کے اور وائی پی جی ہے اور داعش ہے وہ ان سب کے خلاف سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ لڑائی کر رہی تھیں, لیکن ترکی کہتا ہے کہ ان کے اندر کچھ کرد دہشت گرد ہیں جس میں خاص طور پہ وائی پی جی شامل ہے, اور وہ خاص طور پہ صرف وائی پی جی کے خلاف جو ہیں وہ حملہ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ جو راہداری ہے جس کے ذریعے یہ آتے ہیں اور ترکی کے اندر حملہ کرتے ہیں اس کو روکا جائے. دیگر یہ کہ وہ جو شامی کرد ہیں جو پناہ گزین بن سکتے ہیں ان کو واپسی کے لیے روکا جا رہا ہے. سروان, اف یو کین ٹیل اس اباؤٹ بشار الاسد, I believe he now wants these people, the Syrian Democratic Forces or the Kurds, to come back to Syria and join them. So what is their reaction to that?
Well, the Assad for the past 2 years has been winning militarily across Syria. You know, he defeated the rebels in the south and the north and northeast and pretty much throughout the country, and now he's in a position, in a much better position, of course, with the support from Russia and Iran, that he can actually reclaim control of the northeast areas that have been under the SDF and YPG control for the past 7 years. And so he has his conditions. In fact, he's calling for the Kurds to hand over the area to the Syrian military, and if the SDF wants to be part of this and the same administration, then they can join the Syrian military. Of course, this is something that the SDF and Kurds in general refuse. I mean, for the first time since the creation of the modern Syrian state, in almost 100 years, Kurds were able to self-rule amid serious bloody civil war. So the Kurds are in a weaker position, of course, now that Turkey is also attacking. But now, in the past few days, there has been many talks on whether the Kurds are going to seek Damascus help. I suspect it's a bit too late now that Turkey has already begun its operation. But since Russia is also involved in this, at least in talks that led, to this operation, we don't know what Damascus would actually say or do.
سروان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ بشار الاسد نے کہا ہے کہ اس وقت جو کرد وہاں سے نکالے جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں, ان کی حمایت ایران اور روس کو بھی مل رہی ہے, اور وہ کردوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامی حکومت کا حصہ بن جائیں. لیکن بقول سروان کے ایسا بہت کم رہا ہے, کیونکہ کرد ماضی میں بھی یہی چاہتے رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومتیں بنائیں, لہٰذا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں نظر آتے, اور ہو سکتا ہے بہت دیر ہو جائے اور ان کا صفایا بھی ہو سکتا ہے. ازل, ہاؤ آر پیپل انسائڈ ٹرکی لوکنگ ایٹ واٹ از گوئنگ آن؟ ڈو دے سپورٹ اردگان سینڈنگ ان ملٹری فورسز ٹو کرش دا کرڈز؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ترکی کے لوگ اس وقت تیار ہیں کہ جس طرح سے اردگان جو ہیں وہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے کردوں کے خلاف؟
یا فرسٹ آف آل وی شوڈ جسٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ لائک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اردگانز ترکی رائٹ ناؤ, where the freedom of expression, freedom of speech is very contested. That's why we must first take that into consideration. And then the operation was supported by the opposition parties in parliament, except the pro-Kurdish party. And of course, pro-Kurdish party's voters, they are against this operation, and they are against Turkey's offensive into Syria. But it's... We must think about political climate in Turkey. Right now, the opposition parties in Turkey, two nationalist parties, One is Erdogan's coalition partner, another one is doing an alliance with main opposition party. Main opposition party is kind of in between that nationalist party and pro-Kurdish party. That's why it's quite risky for opposition or for public to denounce the war or create that anti-war sentiment in public. That's why it's very problematic. And people are mostly supporting, and there is that. I think we must also talk about the history of anti-Kurdish sentiments in Turkish society. There is a term called Serf syndrome, which is like when the Ottoman Empire was ended, there was a treaty called Treaty of Serfs, and that treaty actually created a region, a country called Kurdistan. And Turkey, when it comes to Turkish people's mindset, when it comes to an area that they can perceive as a threat of Turkey's integrity, territorial integrity, or it's a country called Kurdistan, then it creates that anti-Kurdish sentiment and anti-like pro-war attitude among the public.
ایزل کا کہنا ہے کہ ترکی کے اندر کافی حمایت موجود ہے جو کچھ بھی اردوغان کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ فوجیں بھیج رہا ہے حزب مخالف کی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی ہے ظاہر ہے کہ جو کردوں کی پارٹیاں ہیں وہ تو حمایت نہیں کر سکتی لیکن بقول ایزل کے اس وقت کردوں کے خلاف کافی ایک سوچ پائی جاتی ہے کیونکہ کرد اپنی ایک ریاست وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں اور ترکی کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں سروان آئی ووڈ لائک ٹو کلوز بائی آسکنگ یو دس از اے ویری سڈن موو دیٹ ٹرمپ انڈر ٹوک Is there opposition inside the United States against his thinking? And do you think this will have any impact in the way the U.S. changes policy?
Well, it's true. The move was sudden, but Trump has been wanting to withdraw U.S. troops from Syria for a long time. I mean, remember in December 2018, he tried. He made a similar move, but then he backtracked because of the opposition he received from U.S., from the opposition inside America, but also from U.S. Overseas allies. So I suspect something will happen, that Trump will at least keep some forces on the ground. Of course, he hasn't said that all U.S. troops, which number nearly 1,000 right now, 1,000 troops, will be removed from Syria. But given the ongoing opposition inside the U.S. Congress, I mean, many Trump's own GOP allies are actually standing up against him, saying that this is a mistake, this is a strategic mistake on his end, this will jeopardize U.S. interests in the region. This could be one of the reasons to the emergence of ISIS that the U.S. has been fighting for at least 5 years. So yeah, all these options are open.
سروان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کافی عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ وہ شام سے فوجوں کا انخلا کریں گے لیکن ملک کے اندر یعنی امریکہ کے اندر کانگریس نے برابر ان کی مخالفت کی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی مفادات کو دھچکا پڑ سکتا ہے خاص طور پہ جو داعش کے خلاف امریکہ لڑائی لڑ رہا تھا ہم جانتے ہیں کہ کردوں کی مدد سے لڑ رہا تھا اور اب کیونکہ فوجیں ہٹ گئی ہیں اور ترکی حملہ کر رہا ہے اور کردوں پہ حملہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ امریکہ کی جو حکمت عملی ہے ان کے مفادات جو ہیں مشرق وسطی میں وہ متاثر ہو سکتے ہیں ایزل ایکچولی ٹرمپ سیڈ دیٹ ہی کوڈ ڈسٹروائے ٹرکی اف اٹ گوز ٹو فار شوڈ ٹرکی بی ورڈ
Yes, because like, first of all, sanctions, and there's that bipartisan sanction bill which Lindsey Graham and also Chris Van Hollen, they were talking about that, they tweeted about that, and it can be an upcoming thing. And at the same time, there is an analysis which can be made, it can be like, okay, Turkey, these concrete effects of these operation might be seen soon, like that territorial gains or like again not having Kurdish people, Kurds or SDF in that southern border of Turkey. But at the same time, the effects of American sanctions or the effects of antagonizing the states will be slow, and like in future it will be definitely serious.
And we will see what happens. Ezel keh rahi thi ki Turkey par America sanctions aayid kar sakta hai aur uska muashi asar aage chalkar mumkin hai ki mulk ke upar nazar aaye. Thank you so much. Hamare saath hi Ezel Sahin Kaya aur Sirwan Kajo jo ki Shami Kurd hain. Bahut shukriya aur khuda hafiz. Is program ke engineer the Nick Ivanov, producer Asfar Imam. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے شام سے اپنی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس خبر کے بعد شام کے کچھ حصوں میں بہت سے لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور وہ اسے تابوت میں ایک اور کیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ اس سے ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا. منجیب ترکی کی سرحد کے ساتھ شام کا ایک شہر ہے. سن 2011 کے بعد سے اس پر چار مختلف گروپوں کی حکمرانی رہی ہے جن میں داعش بھی شامل ہے, اور اب یہاں کرد فوجیں قابض ہیں جو شمال مشرقی علاقے پر حکمرانی کرتی ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے وہ نسبتاً امن کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن بہت سے مکینوں کا خیال ہے کہ اب امن و سکون کے دن گنے چنے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار ہیتھر مرڈاک نے استنبول سے اس صورتحال کا ایک عمومی جائزہ پیش کیا ہے, جس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. رپورٹ کے مطابق ترکی اور شامی صدر بشار الاسد کی حکومت دونوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ کرد قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز سے اس شہر کو واپس چھین لیں گی. ان افواج کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل رہی ہے. امریکہ کی واپسی کی صورت میں شام کے اندر ترکی کی دراندازی کے پرانے منصوبے کا راستہ ہموار ہو جائے گا. منجیب شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار حسین الحسن کہتے ہیں کہ فی الوقت تو صورتحال ٹھیک ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ شام میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تقریباً سال بھر پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ امریکہ شام سے واپس آ جائے گا, اور اس کے بعد ہی ترکی نے اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے جنوب کی جانب رخ کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ امریکہ نے اس وقت ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ دنیا بھر کے رہنماؤں نے انتباہ کیا کہ اگر امریکہ نے واپسی اختیار کی تو ایک مرتبہ پھر داعش کے عسکریت پسند مضبوط ہو جائیں گے. بعد میں داعش کے ساتھ موسم بہار تک جنگ ہوتی رہی, تا وقت کے داعش کے عسکریت پسندوں کا آخری مضبوط ٹھکانہ بھی ان سے چھن گیا اور ان کے ہزاروں حامی گرفتار کر لیے گئے اور انہیں کیمپوں اور جیلوں میں پابند سلاسل کر دیا گیا. اس کے بعد امریکہ اور ترکی نے ایک محفوظ زون کا معاہدہ طے کیا, اور شامی ڈیموکریٹک فورسز نے ترکی کی سرحد سے پرے ہٹنے پر اتفاق کر لیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ واپسی اختیار کرتا ہے تو وہ ترکی سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. شامی ڈیموکریٹک فورسز کی الباب فوجی کونسل کے ایک کمانڈر نے امریکہ کے اعلان سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں مایوسی ہوگی, اور اگر امریکہ نے بقول ان کے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو ہم اپنے لوگوں کے لیے لڑیں گے. ترکی شمالی شام میں آپریشن کے اپنے منصوبے کو دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کی ایک کارروائی خیال کرتا ہے, اور عرصے سے شامی ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ڈی ایف کو پی کے کے برابر سمجھتا ہے, جسے ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا ہے اور جس نے کئی عشروں سے ترک مفادات کو نشانہ بنایا ہے, جن کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سوموار کے دن ایک ٹویٹ میں ترکی کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ترکی نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور شام کے اندر دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کی کوشش میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے, لیکن اب وہ ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتا. انسانی حقوق کے بعض گروپوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی واپسی کے بعد ترک فوج اور اسد کی افواج دونوں اس کی جگہ لے لیں گی, جس سے شہری آبادی ایک اور جنگ کے درمیان پھنس جائے گی. اس صورتحال میں اس بات کا امکان ہے کہ ترکی شمال مشرق میں پیش قدمی کرے گا اور اسد کی فوجیں شمال مغرب پر قبضہ کر لیں گی. دا سیرین کیمپین کی ایک ترجمان لیلا کیکی نے سوموار کے دن ایک بیان میں کہا کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں مزید لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگنے پر مجبور ہوں گے. اس پس منظر میں امریکہ اور دنیا بھر میں ٹرمپ کے ناقدین مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کی واپسی کے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کرد افواج کے 10,000 سے زیادہ جنگجو داعش کے ساتھ جنگ میں مارے جا چکے ہیں اور کرد فوجوں کو طویل المدت بنیاد پر امریکہ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ منجیب کے بازاروں میں بعض دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ترک فوجیں کرد افواج کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور بہتر طور پر مسلح ہیں۔ شام سے امریکہ کی افواج کی واپسی کے فیصلے کو اکثر لوگ دھوکے سے تعبیر کر رہے ہیں، تاہم بہت سے مقامی افراد ابہام کا شکار ہیں اور وہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں اور کھلم کھلا ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کسی مخصوص حکمران کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ ایک دکاندار نے اظہار خیال کرتے ہوئے محتاط انداز میں یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ فی الحال معمولات عمومی طور پر ویسے ہی ہیں، تاہم ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اب تبدیلی آتی محسوس ہو رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔